نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سنت پر عمل کرنا واجب ہے وجوب العمل بالسنه جیسے ابھی تک ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں اس میں کیا تھا کہ سنت کی مثال یہ سنت کو فالو کرنا قرآن میں اس کی جو مثال دی گئی ہے یہ صحابہ کرام اس پر کس طرح سے عمل کرتے تھے اب یہاں پر واجب اور ہم نے پڑھا تھا نا اس دن واجب اور فرض کے بارے میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی تو بتا سکتا ہے واجب کا ڈیفینیشن کیا ہے واجب کی تعریف کیا ہے جو فرض کے بعد درجہ رکھتا ہے لیکن دیکھا جائے تو فرض کے برابر ہی ہے جو لازم ہے فرض اور واجب میں دیکھا جائے تو عام طور پر تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن کبھی کبھی جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں فرض کی جگہ واجب استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی اس میں کمی ہو لیکن وہ فرض کا ہی درجہ رکھتا ہے تو یہاں پر سنت پر عمل کرنا واجب ہے اس کو مثالوں کے ذریعے سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی واجب الاتباع ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایها الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا فقال رجل کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکت حتى قالها ثلاثا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم وجبت ولما استطعتم ثم قال ذرونی ما ترکتکم فانما ہلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم فإذا امرتكم بشيء فاتوا فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے لہذا حج کرو ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج ادا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس آدمی نے تین مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج ادا کرنا واجب ہو جاتا اور پھر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا لہذا جتنی بات میں تم سے کہوں اسی پر اکتفا کیا کرو اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال اور اختلاف کرتے تھے پھر آپ نے فرمایا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو کرید کی بجائے اپنے استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کروں اسے چھوڑ دو یہ مسلم کی روایت ہے ایک ہی حدیث سے بہت سارے ہمیں سبق مل سکتے ہیں جیسے کہ بخاری میں ایک حدیث جو درج کی جاتی ہے ہر حدیث کی بک میں ایک حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات کہا جاتا ہے کہ اس سے محدثین کرام نے اور جو فقیہ گزرے ہیں اسلام میں ان لوگوں نے اس ایک حدیث سے 700 مسئلے نکالے 700 اس سے آپ دیکھیں کہ حدیث کیا ہے دراصل اس لیے حدیث شریعت کا درجہ رکھتی ہے اور شریعت کا مطلب کیا ہے قانون تو شریعت دو چیزیں مل کر بناتی ہے ایک قرآن اور ایک سنت اسی لیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور مثال کیا دی گئی ہے اس مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا جب آپ فرما رہے تھے خطبہ دے رہے تھے اور خطبے میں آپ کے فرما رہے تھے کہ حج کرو اور آپ نے جب حج کرنے کے لیے کہا کہ حج فرض کیا گیا حج کرو تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال اور یہ تین دفعہ پوچھتا رہا وہ شخص تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پہلے خاموش رہے پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر کیا ہو جاتا تھا وہ واجب ہو جاتا فرض ہو جاتا اور پھر ہر سال کرنا ہمارے لیے پاسبل تھا آپ بتائیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اس دفعہ تو کتنا مہنگا تھا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے حج کا ارادہ کیا تھا انہوں نے ڈراپ کر دیا کیونکہ واقعی میں بہت زیادہ ایکسپینسو تھا تو حج اگر ہر سال ہو جاتا تو کتنی مشکل ہمارے لیے ہو جاتی اس لیے زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے پھر ایک اور چیز اللہ کے رسول نے اس بارے میں اس میں ہمیں بتائی جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کثرت سوال سے پرہیز کرو آپ لوگوں نے پورا تعلیم القرآن الحمدللہ کیا ہوا ہے سورہ بقرہ میں ہی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کثرت سوال کے بارے میں کون سا واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کا گائے کا واقعہ ہے نا اور کیا ہوا تھا جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے یعنی مشکل احکامات آتے گئے کیونکہ جیسے جیسے وہ سوال کیلو کال حجت بازی کرنے لگے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا دائرہ اتنا ہی تنگ کرتا چلا گیا اللہ تعالیٰ تو لہٰذا اس لیے کثرت سوال سے بچنا چاہیے تاکہ اور شریعت تنگ نہ ہو جائے مشکل میں نہ پڑ جائے اور آپ دیکھیں کہ جتنی زیادہ سنت ہماری زندگی میں آئے گی جیسے استاذہ ایک بات ہمیشہ کہتی ہیں کہ عمل علم سے علم جو ہے کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا ہے علم عمل سے آتا ہے جتنا آپ ابزارب کریں گے اتنا حکمت ٹپکتی چلی جائے گی تو تو حکمت نہ کوئی خریدنے والی چیز ہے نہ ہی کسی سے حاصل کرنے والی چیز ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ عمل سے آئے گی، جتنا سنت پر آپ عمل کریں گے. اب امام بخاری سے بھی کسی نے سوال کیا تھا حکمت کے بارے میں کہ حکمت کیسے آتی ہے یا حکمت کو لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ سنت پر عمل، جتنا احادیث پر عمل کرو گے اتنا ہی خود بخود حکمت آتی چلی جائے گی. تو کہا جا رہا ہے کہ کثرت سوال سے بچے، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ بھی اسی لیے ہلاک ہوئے کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے رسولوں سے سوال کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں کہ سوال کی جو پابندی تھی، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سوال نصف علم ہے. اب کچھ لوگ اسی پر پھر اعتراض اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ سوال نہ کریں اور وہاں کہا گیا ہے کہ سوال نصف علم ہے. کس طرح سے ہم اس میں تطبیق پیدا کریں گے؟ تطبیق ایک ٹرم آپ یاد رکھیں ہمیشہ، کیونکہ ہم پک پڑھ رہے ہیں نا. تو تطبیق دو ایسی حدیثوں کو جس میں ایک ہی بات چیز کے بارے میں، جی ہاں، تا توئے بے یہ اور بڑا کاف، دو نقطے والا کاف، تطبیق. اردو میں ہم ایک لفظ کہتے ہیں نا مطابقت، ہے نا، تو مطابقت سے نکلا ہے. تو دو حدیثوں میں جس میں بظاہر ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ الگ الگ حکم ہے، لیکن اس میں تطبیق کس طرح سے ہوگی، کس طرح سے مطابقت پیدا کریں گے؟ تو کوئی بتا سکتا ہے کہ کیسے ہوگی مطابقت؟ کہ ایک حدیث میں ہے کہ سوال نصف علم ہے اور یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کثرت سوال سے بچو، تطبیق کیسے ہوگی اس میں؟ تطبیق دو مختلف حدیثوں میں، تطبیق دو نقطے والا کاف، دو مختلف حدیثوں میں مطابقت پیدا کرنا، تطبیق کیسے کریں گے؟ پھر پیدا کرنا وہ تطبیق کہلاتا ہے، مطابقت پیدا کرنا. اب آپ بتائیں کہ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے، کوئی بتا سکتا؟ بظاہر دو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، کیونکہ یہی چیز ہم یہ جب تک سمجھ میں، جب ہم تک خود کلیئر، ہم خود کلیئر نہیں ہوگی نا، ہمارے ذہن میں بات کلیئر نہیں ہوگی، تو ہم ایک حدیث میں کہ سوال نصف علم ہے اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کثرت سوال سے بچو، کیونکہ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَتِ سَوَالِهِ، کہ اس سے پہلے کے لوگ بھی اسی لیے ہلاک ہوئے کیونکہ وہ کثرت سوال کرتے تھے، یعنی ان کے نزدیک سوال کرنا بہت زیادہ اہم تھا، کہ بہت زیادہ کثرت سے سوال کرتے تھے. جی عثمان آپ بتائیں پہلے، ان کا سن لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم بتا رہے ہیں نا، دونوں حدیثوں میں کیسے ہم وہ کریں گے، کیا ہونا چاہیے وہ، ٹھیک ہے. تو ایک پوائنٹ تو یہ ہوا کہ اس کی یعنی کس موقع پر کہے گی، یہ ایک ٹھیک ہے. جی نکھت آپ بتائیں. بالکل، علم حاصل کرنے کے لیے سوال کریں گے تو وہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے، لیکن کجی تلاش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہاں تحقیق کے لیے کر سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے نہیں کر سکتے، یہ بھی ایک چیز اس میں آ جائے گی. جی طاہرہ بچی،
جیسے کہنا کچھ لوگ صرف بحث برائے بحث،
جی ہاں
بحث کرنے کے لیے
سوال کرتے ہیں، جی
کچھ علم حاصل کرنے،
جی علوم الحدیث میں ایک واقعہ بہت اچھا پڑھنے کو ملا تھا، اسی سے ریلیٹڈ ہے. آپ سمجھیں کہ لوگ کیسا کرتے ہیں نا، کیوں لوگ سوال کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ہوسرا ان کا نام تھا، ہے واو سے ہوسرا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ بیمار ہوئے، ان کا پورے عوام پر بہت زیادہ اثر و نفوذ تھا، بہت زیادہ ان کا یعنی رعب اور دبدبہ تھا عوام پر. جب وہ بیمار ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ تمام شہر الٹ پڑا ان کی عیادت کے لیے. تو اس وقت کا جو وہ تھا گورنر، تو اس نے سوچا کہ اگر میں نہیں جاتا ہوں ان کی عیادت کے لیے تو لوگ خوم خواہ میرے خلاف ہو جائیں گے. وہ گیا ان کو دیکھنے کے لیے، ملنے کے لیے ان سے گیا عیادت کے لیے، اور جا کر وہاں اپنا رعب ڈالنے کے لیے یا پھر یہ بتانے کے لیے کہ مجھے بھی دین سے کتنی دلچسپی ہے، تو سوال کرنے لگا کہ اگر میرے کپڑوں پر کبوتر کے چھینٹے آ جائیں خون کے تو کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کوئی در خور اعتنا نہ جانا، مطلب کوئی جواب نہیں دیا، وہ آرام سے لیتے رہے، دوسرے لوگوں سے بات چیت کرتے رہے. بعد میں جب وہ جانے لگا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزانہ انسانوں کے خون سے اپنے کپڑے رنگین کرتے ہیں اور مجھ سے کبوتر کے خون کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ تھے اس وقت کے علماء، کہ وہ حق بات کہتے ہوئے کبھی گھبراتے نہیں تھے. اب یہاں اس نے سوال کیوں کیا تھا آپ بتائیں؟ روب جمانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ دیکھیں لوگ جب دینداروں سے ملتے ہیں تو اسی طرح کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، اور جب کوئی فیشن والوں سے ملتے ہیں جو مطلب یعنی ایسے کوئی شو منعقد کراتے ہیں، ان سے مل کر ان کو لگتا ہے کہ یہ انہی کے جیسے لوگ ہیں، اور جب دینداروں سے ملتے تو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی دیندار ہیں تو مسئلے پوچھنے لگتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب یعنی آپ صرف اگر علم برائے علم حاصل کرنا چاہتے تو ایک الگ بات ہے, جبکہ آپ خود روزانہ یعنی وہ شخص روزانہ لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتا تھا تو پھر کبوتر کے خون کا کیا مسئلہ. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ مطلب یعنی آپ سوال کریں کس لیے, آپ اپنے عمل میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ صرف ایک مسئلے کو جاننے کے لیے کہ مطلب یعنی اس سے سامنے والے پر رعب بٹھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں, تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے. تو یہ دو مختلف وقت کی حدیثیں ہیں, یعنی اللہ کے رسول نے ایک میں فرمایا کہ نصف علم ہے سوال, اور ایک میں فرمایا کہ ہلاک ہونے کے ہے. تو ہلاک ہونا کس صورت میں, کہ جب آپ کجی تلاش کرنے کے لیے یا پھر جان بوجھ کر سوالات کر رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ ہلاکت کا باعث ہوگا. لیکن اگر آپ کے دل کے اندر نیک تمنا ہے, نیک خواہش ہے آپ کی, اور آپ چاہتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, تو پھر اس صورت میں سوال کرنا جائز ہے. لہٰذا تین مسئلے تو آپ لوگ لکھے ہیں اس حدیث کے متعلق ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا, ٹھیک ہے. تین مسئلے آپ دیکھیں کون سے تین مسئلے اس میں بتائے گئے جس کے بارے میں ہمیں اس کا حل ملتا ہے یہاں پر اس حدیث میں. پھر آگے حدیث میں ایک حدیث میں آتا ہے عن ابی سعید بن المعلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت اصلي فقال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم رواه البخاري. ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی, میں نے جواب نہ دیا. پھر نماز ختم کر کے جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہو سکا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نہیں دیا, لوگوں اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تو اس کے حکم کی تعمیل کرو. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ایون نماز میں بھی ہے, تو لیکن یہاں پر تو اس کا بس مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے, لیکن اس کی ڈیٹیل ہمیں بخاری کی کتابیں ملتی ہے, کیونکہ امام بخاری جب بھی کوئی باب لائے ہیں کسی بھی حدیث کا تو اس باب کے تحت اس حدیث کو لائے ہیں. یہ ان کا سب سے بڑا کمال تھا ماشاء اللہ. اور پھر اس حدیث سے جو مسئلے نکالے گئے ہیں اس کو بھی نیچے انہوں نے کوٹ کیا ہے, اور تمام علماء کرام کی اس میں کیا رائے تھی اس کو بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے. تو امام بخاری بتاتے ہیں کہ نفل نماز تھی پہلی بات تو, کیونکہ اگر فرض ہوتی تو اللہ کے رسول خود اس نماز میں شامل ہوتے, تو یہ نفل نماز تھی. اور نفل نماز میں اتنی پرمیشن ہے کہ جیسے دو صورتوں میں, ایک والدین کا بلانا اور پھر ایک رسول کا بلانا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتا ہے کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم کیا کرو اس کا جواب دو. یہ قرآن میں ہمیں قرآن کی آیت میں ہمیں ملتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. سورہ حجرات میں ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا نا کہ اللہ کے رسول سے ان کا احترام کس حد تک ہم پر واجب ہے, کیا آداب ہونے چاہیے ان کے ساتھ چلنے کے, بیٹھنے کے, اٹھنے کے, ان سے بات کرنے کے, آواز کیسی ہوگی, دھیمی ہوگی یا اونچی ہوگی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود نہیں ہے تو اب کیا ہوگا. اس لیے آپ نے دیکھا نا کہ جو امام مالک کا واقعہ ہم لوگ اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ جو حدیث کی محفل اور مجلس ہوتی تھی وہاں کتنا زیادہ ادب اور احترام ہوتا تھا. تو یہ نفل نماز کی بات تھی. وہ انشاءاللہ ہم لوگ نماز کے بعد میں دیکھیں گے. اب یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں.
دو حدیث
ہے
اس میں بھی آتی
ہے,
ایک جیسے کہ اپنی عورتوں کو بندھے جانے سے
جی جی بالکل آپس میں ڈسکس مت کریے. ہاں جی 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 آپ دیکھیں اس کے اندر پھر علماء کرام وہی کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا کال لیتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کے رسول آنچ دیکھ لیتے عورتوں کا نماز میں جانے کا انداز کہ کس طرح سے خلط ملٹ ہوا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول منع کر دیتے. اسی طرح سے عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا جو ذکر ہمیں آتا ہے, پیچھے شاید وہ حدیث نہیں گزری ہمارے سامنے نہیں آئی تھی وہ, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکا جائے, تو ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ ہم تو روکیں گے. تو وہ اتنا غصہ اور ناراض, اور خود ان کے بیٹے ہی یہ روایت کرتے ہیں حدیث, اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر میرے والد انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی اور مجھ سے ناراض ہو گئے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کو روکوں گا بھلے ہی آپ بھیجتے رہیں. تو انہوں نے کہا تھا میں انہوں نے اس کے جو بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ مطلب یعنی بالکل مردوں اور عورتوں کا اختلاط, جیسے پہلے جیسے پابندی تھی جیسے تقویٰ تھا ویسے پابندی نہیں رہی تھی. تو اس بنا پر انہوں نے روکنے کے لیے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کو روکوں گا. تو اگر فتنہ بڑھنے کا اندیشہ ہو کہ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں, آپ بہت سارے واقعات ایسے ہوئے بھی ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے, بے شک نماز کے لیے جانے دینا چاہیے, لیکن پھر اتنا تقویٰ بھی ہو اندر. آپ اتنا بہت زیادہ فیشن کر کے آپ کے پیر میں وہ بھی ہے, جھنکار بھی ہے, آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور راستے سے پھر آپ جو ہے لوگوں کو اور الٹا ان کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر آپ گھر میں پڑھیں. اس لیے تو وہ حدیث بھی ملتی ہے ہمیں نا کہ اس کے اندر پڑھیں, جو اندر کا حصہ ہے. تو ایکچولی وہی بتایا گیا کہ حالات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ کیا ہے. اور اگر عورت اس طرح سے جا رہی ہے کہ فتنہ پیدا ہونے کا ڈر ہے, تو ایسی عورت کو تو پھر گھر میں ہی رکھنا چاہیے. خود یہ شوہر کی ذمہ داری کہ ایسی عورت کو باہر ہی نہ نکلنے دیں, لیکن ہم دیکھتے کہ شوہر خود ساتھ لے کر, بلکہ شوہر تو کہتے کہ باہر نکلنا ہے تو ایسے چلو کہ لگے کہ تم ہماری بیوی ہو, تو انہیں اتنا بن سنور کے نکلو, انہیں خود تو نہیں دیکھیں گے لیکن دوسروں کو دعوت دیں گے. تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث میں بیوس کا لفظ آیا ہے کہ جو شوہر ایسے بے غیرت ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ الگ الگ موقع کی الگ الگ چیزیں ہیں. یہ ایک بہت طویل حدیث ہے اور یہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں, اور یہ حدیث کے بارے میں آئے دن سوالات آتے رہتے ہیں. یقین جانے فون پر اتنے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو بھوے بنانے کے تعلق سے جو احکام ہے, کہ لوگ سوال کرتے ہیں بلکہ خود سوال کرنے کے لیے فون نہیں آتا ان کا, بلکہ فون اس لیے آتا ہے خود ہی جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں فلاں سے سنا ایسا کر سکتے ہیں. تو میں پھر میں نے جواب دیا کہ اگر آپ نے ایسا سنا ہے تو آپ انہیں کی بات مان لیجیے نا, پھر آپ نے فون کیوں کیا. بالکل, یعنی وہ صرف اپنے دل کے اس کے لیے کہ ہم نے تو فلاں سے پوچھ لیا تھا, تاکہ دوسروں کو کہہ سکے کہ ہاں فلاں نے جواب دیا تھا کہ کر سکتے ہیں ایسا. ہاں بالکل صحیح, جی. تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث ہے. ویسے حدیث کے الفاظ عربی میں بہت ہی اچھے, میں صرف دو تین الفاظ کے حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ بتاتی ہوں آپ لوگوں کو. کہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن اللہ الواشماتی والمستوشماتی والنامساتی والمتنمساتی والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ قال فبلغ ذلك امراۃ من بنی اسد يقال لها ام یعقوب وكانت تقرا القران فآتت فقالت ما حدیث بلغنی انک انک لعنت الواشمات والمستوشمات. ایک عورت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آتی ہیں, کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سوری, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم گودنے والی, گدوانے والی, چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر, خوبصورتی کے لیے دانت رگڑ کر کھلے کرنے والیوں پر, نیز اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب نے یہ بات سنی جو کہ قرآن پڑھا کرتی تھی, تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کہا, میں نے سنا ہے تم نے جسم گدوانے والی اور گودنے والیوں پر, چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر, اور دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں پر, اور اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے. اور یہ, یعنی اس بات کا ذکر تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے. اس عورت نے کہا, میں نے اپنے پاس محفوظ دو تختیوں کے درمیان سارا قرآن پڑھ ڈالا ہے, لیکن مجھے تو اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اگر تو قرآن غور سے پڑھتے جس طرح غور سے پڑھنے کا حق ہے تو تجھے یہ بات مل جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, رسول جس بات کا حکم دے اس پر عمل کرو, اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. پھر وہ عورت بولی, ان باتوں میں سے تو بعض باتیں تمہاری بیوی میں بھی ہیں. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, جاؤ جا کر دیکھ لو. وہ عورت گئی تو ان کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہ پائی, تب وہ واپس آئی اور کہنے لگی, ان میں سے تو کوئی بات میں نے تمہاری بیوی میں نہیں دیکھی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اگر وہ ایسا کرتی تو ہم کبھی اس سے صحبت نہ کرتے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی ایسی خاتون تھی جیسے شاید ہم جیسی کوئی ہوگی, وہ ہے نا کہ جو بار بار پوچھنا چاہ رہی تھی, یا پھر ہو سکتا اپنی مرضی سے بات کروانا چاہ رہی ہو. بہرحال جب وہ آئی عبداللہ بن مسعود کے پاس, اور عبداللہ بن مسعود کون سے صحابی ہیں جو خود کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جو نازل ہوئی ہو اور مجھے اس کا پس منظر نہ معلوم ہو, یعنی ان کے سامنے وہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ مشہور صحابی تھے یہ کہ ان کے بارے میں کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ کا اللہ کے رسول کے گھر میں اتنا جانا آنا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ان کے گھر والے ہیں. بہت بعد میں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ عبداللہ بن مسعود اللہ کے رسول کے کوئی رشتے دار نہیں ہے, لیکن بہت شروع میں اپنی نوجوانی کی عمر میں یہ ایمان لے آئے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ ہے وہ آپ لوگوں نے غور کریں گے کہ نامسات ہے نا, تو نامسات کا جو لفظ ہے اگر آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھیں تو ڈکشنری میں خاص طور سے نامسات میں بال کھینچنا اور اکھاڑنا, یہ بھووں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسری جگہ کے لیے نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ اسی لفظ کی وجہ سے ایک مسئلہ لے کر آتے ہیں کہ بھووں کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں پر. تو آپ دیکھیں بال اکھڑوائے تو کوئی بھی جسم کے حصے کے ہو سکتے ہیں, لیکن خاص طور سے بھووں کے بال اکھاڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ عورتیں جو اپنے بھووں کو تراش کر باریک کرتی ہیں, سمجھے. یہ عبداللہ ابن باز کے فتوے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پر وہ تمام عورتوں پر لعنت کی گئی ہے, اور دوسری بات جو بات بتائی گئی کہ انہوں نے کہاں سے دلیل دی کہ اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی؟ قرآن سے دلیل دی, کیونکہ قرآن میں کیا ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ, کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. تو پھر اس سے پھر معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات جو فرما دی تو دراصل وہ کس کی طرف سے بات ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے, لہٰذا دونوں کی اطاعت ایک ہی درجے میں واجب ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرشتوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. فرشتوں نے آپس میں کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے, وہ بیان کرو. کچھ فرشتوں نے کہا, آپ تو سو رہے ہیں, یعنی ان کے سامنے مثال بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ لیکن کچھ دوسرے فرشتوں نے کہا, آپ کی آنکھ تو واقعی سو رہی ہے لیکن دل جاگتا ہے. چنانچہ فرشتوں نے کہا, آپ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا, کھانا پکایا اور پھر لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا. جس نے بلانے والے کی بات مان لی وہ گھر میں داخل ہوا اور کھانا کھا لیا, جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل ہوا نہ کھانا کھایا. پھر کچھ فرشتوں نے کہا, اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. بعض فرشتوں نے پھر یہ بات دہرائی, آپ تو سو رہے ہیں, لیکن دوسرے نے جواب دیا, آپ کی آنکھ تو سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے. چنانچہ فرشتوں نے مثال کی وضاحت کی, گھر سے مراد جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا ہے, اور لوگوں کو بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی بات مانی, اور جس نے محمد کی بات ماننے سے انکار کیا اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں, یعنی کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان. یہ بخاری کی روایت ہے. کتنی خوبصورت مثال سے بات سمجھائی گئی نا, کہ ایک شخص نے گھر تعمیر کیا اور پھر لوگ کھانا پکایا اور پھر کسی آدمی کو بھیجا کہ جا کر کھانا کے لیے بلا کر لے کر آؤ. جو آیا کھانا کھا لیا گھر میں داخل ہوا وہ تو پھر سمجھے معمون ہو گیا, اور جو نہیں آیا اور کھانا بھی نہیں کھایا تو پھر کیا ہوا, وہ نامراد رہا. اور پھر یہاں پر مثال سے بتایا گیا کہ یہی دراصل اللہ کے رسول ہیں جو بلانے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک گھر تعمیر رکھا ہے. تو اس سے معلوم ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی بات مانی تو وہ جنت کا گھر پھر کس کو ملے گا؟ جس نے بات مانی, اور جس نے بات نہیں مانی تو پھر وہ اس سے محروم رہ جائیں گے. ایک اور ابو داؤد کی حدیث آتی ہے آگے, حضرت مقدام بن مادی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, لوگوں یاد رکھو, قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی سنت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. خبردار, ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا, لوگو تمہارے لیے قرآن ہی کافی ہے, اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے. حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. سنو, گھریلو گدھا بھی تمہارے لیے حلال نہیں, حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں. نہ ہی درندے جن کی کچھلیاں نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں, نہ ہی کسی ذمے کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے. ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو آپ دیکھیں کہ بعض جانوروں کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا. سورہ مائدہ میں پڑھا تھا نا آپ لوگوں نے, جہاں پر سورہ انعام میں بھی آتا ہے سورہ مائدہ میں بھی. سورہ مائدہ میں جو ہے وہ جانوروں کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ کون کون سے جانور ہمارے لیے حلال ہیں, لیکن گدھے کے بارے میں ہمیں ذکر نہیں ملتا. لیکن یہاں حدیث میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ گھریلو گدھا بھی ہمارے لیے جائز نہیں. اسی طرح سے وہ جانور جو اپنے دانتوں سے شکار کرتے ہیں, یعنی کسی درندے کو اپنے دانت مار کر وہ خود اس کا خون یا تو پیتے ہیں یا اس کا گوشت کھاتے ہیں, تو ایسے جاندار بھی سارے اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیے ہیں کہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. شریعت میں سنت رسول اور کتاب اللہ کے احکامات ایک ہی درجہ رکھتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجئے. مقدمے کا دوسرا فریق زیادہ سمجھدار تھا, اس نے عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ فرمائیے, لیکن مجھے بات کرنے کی اجازت دی جائے. آپ نے فرمایا, اچھا بات کرو. اس نے عرض کیا, میرا بیٹا اس کے گھر نوکر تھا, اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا. لوگوں نے مجھ سے کہا, تیرے بیٹے کے لیے رجم کی سزا ہے. میں نے اس کے بدلے 100 بکریاں صدقہ کی اور ایک لونڈی آزاد کی. پھر میں نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا, تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑوں کی سزا اور 1 سال کی جلاوطنی ہے, اور فریق ثانی کی بیوی کے لیے سنگساری کی سزا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ فریق اول کو حکم دیا، اپنی بکریاں اور لونڈی واپس لے لو، یعنی جس کا بیٹا تھا اس کو، تمہارے بیٹے کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلاوطنی کی سزا ہے۔ پھر ایک صحابی انیس کو حکم دیا کہ تم کل اس عورت کے پاس جا کر پوچھو، اگر وہ اقرار کر لے تو اسے سنسار کر دو۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے روز گئے، عورت نے زنا کا اقرار کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ سنسار کر دی گئی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اب اگر آپ پورے قرآن میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی یہ سزا نہیں ملے گی، یعنی رجم کی سزا۔ ہم جانتے ہیں اسلام میں جو رجم کی سزا ہے وہ کیا ہے، شادی شدہ ہے اگر تو، سوری، زنا کی جو سزا ہے وہ کیا ہے، شادی شدہ کو سنسار کرنا ہے، اور ان میرڈ جو ہے اس کو کوڑے اور جلاوطنی بھی ہے، اگر مرد ہے تو، لڑکا ہے تو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو آپ دیکھیں کہ پورے مدینہ میں ہم کو صرف اکا دکا واقعات ملتے ہیں ایسے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی قائم کی تھی، جو تربیت آپ نے کی تھی، تو اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں تقریباً 99% سدھار آ گیا تھا، لیکن پھر بھی اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں شیطان ہر جگہ اپنی در اندازی کیے رکھتا ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کہیں سے بھی معاشرہ پوری طرح سے 100% پاک ہو جائے۔ تو ایسے حالت تو ہوتے رہیں گے، ایسے معاملات آتے رہیں گے، لیکن اس کا حل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں مقرر کر رکھی ہیں تو اگر اس کے مطابق اگر ہم فیصلہ کریں گے تو کیا ہوگا، اس سے الحمدللہ معاملات خود بخود سدھر جائیں گے اور ان چیزوں کو پنکھنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن اگر معاملات کو چھوڑے رکھے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہی دن رات آئے دن واقعات ہوتے رہیں گے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی اعتراض اٹھاتے کہ اچھا اللہ کے رسول کے زمانے میں کیسے بھلا یہ کام ہوا، تو ایسا نہیں، انسان تو موجود تھے اور شیطان بھی کھلا تھا۔ صحابہ کرام کی تربیت ہم دیکھتے کہ کیسی ہوئی اور وہ معاشرہ کیسا تھا کہ جہاں پر زنا کو اور جھگڑا کرنے کو بالکل عام سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ معاشرہ اتنی پوری طرح سدھر گیا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر وہ واقعہ ایک بتایا گیا ہے کہ کسی کے ایک گھر میں ایک لڑکا نوکر تھا، جب اللہ کے رسول کے سامنے جب بات آئی تو پھر اللہ کے رسول نے کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ دیا، حالانکہ کتاب اللہ میں کہیں پر بھی رجم کی سزا نہیں ہے، لیکن پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ 3 مثالیں ہم کو وہاں سے دی گئی ہیں نا، کہ جو حکم قرآن میں نہیں ہے لیکن سنت میں اس کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ جو رجم کی سزا ہے وہ بھی کہاں سے ملتی ہے، ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ کوئی اور دلیل آپ دے سکتے ہیں کہ اسی واقعے کی، کہ کیسے معلوم پڑا، کہ جن لوگوں نے علوم القرآن کیا تھا، کوئی ہے یہاں پر یہ رجم کی سزا کی دلیل؟ جی جزاک اللہ خیر۔ جی ہاں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا تھا جمعہ کے دن، اور تمام صحابہ کرام کے سامنے، انہوں نے بخاری کی روایت ہے، تمام صحابہ کرام کے سامنے انہوں نے یہ بات پڑھی، پڑھ کر سنائی یا سنائی کہ ہم پہلے جو ہے اس کی تلاوت کرتے تھے، یعنی رجم کی آیت کی، لیکن بعد میں آیتیں منسوخ ہو گئی اور ہم سے بھلا دی گئیں، اور پھر لیکن حکم باقی رکھا گیا، قرآن میں آیت ختم کر دی گئی۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو ناسخ و منسوخ، علی رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک شخص آ کر ممبر پر خطبہ دینے لگا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ناسخ اور منسوخ جانتے ہو، یعنی کون سی آیتیں، کون سا حکم منسوخ ہے اور کون سی آیتوں کے بارے میں کیا حکم ہے قرآن میں، تو اس نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا کہ پھر تم خطبہ نہیں دے سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ درس قرآن کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، آپ دین کی راہ میں قدم رکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ناسخ و منسوخ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب جیسے وصیت کا حکم ہے یا بیوہ عورت کی عدت کا حکم ہے، کہ پہلے قرآن میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا تھا کہ اگر عورت بیوہ ہو جائے تو تم 1 سال تک اس کو گھر پر رو کے رکھو، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود بخود وہ حکم ختم کر دیا جب عدت والی آیتیں اتر گئیں کہ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، تو پھر ان عورتوں کو زبردستی رو کے رکھنے کی کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ناسخ و منسوخ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی جو رجم کی سزا ہے اسی میں آتی ہے کہ آیت قرآن میں نہیں ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر کس کے مطابق فیصلہ کیا؟ کتاب کے مطابق، جو اللہ کی کتاب میں تھا، حکم باقی تھا لیکن تلاوت نہیں تھی اس کی۔ گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول دونوں کی پیروی کا حکم ہے۔ جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ دینی مسائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بذریعہ وہی رہنمائی کی جاتی جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرح ہی واجب ہے۔ چند مثالیں دی جا رہی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے، میں بے ہوش تھا، آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا جس سے میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں اپنے مال کا کیا فیصلہ کروں. پھر حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ نے اس وقت تک کوئی جواب نہ دیا جب تک کہ میراث کی آیت نہ اتری. اسے بخاری نے روایت کیا ہے, یعنی وہ اپنا خود کا واقعہ بتا رہے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے اللہ کے رسول سے وصیت یا وراثت کے بارے میں پوچھا, اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سفیان سے اس کے بارے میں پوچھا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ جب تک آپ کے اوپر قرآن کی آیت نہیں نازل ہوئی آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور یہ ایک ہی واقعے میں نہیں ملتا ہے, ہمیں اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جب تک قرآن کی آیت نہیں اتری اللہ کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا تھا. کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ سورہ مجادلہ کی آیت کہ جب اس میں آتے ہیں نا کہ وہ عورت جب تم سے جھگڑا کر رہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ خاتون پوچھتی جاتی تھی بار بار کہ اللہ کے رسول کیا حکم ہے, میں تو برباد ہو جاؤں گی اگر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا کہ انتی کزہاری کی علیہ امی, کہ اب تو مجھے میری ماں کے برابر ہے یا تیری پیٹ میری ماں کے برابر ہے, تو اس سے تو ہم دونوں میں جدائی ہو جائے گی اور میرے شوہر بوڑھے ہیں, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ کے رسول خاموش رہے جب تک کہ وہی نازل نہیں ہو گئی. تو اظہار کے بارے میں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت اگر نہیں معلوم ہوتا تھا تو آپ انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ وہی نازل ہو جاتی تھی, اور اسی صورت میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے. پھر سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو کیا کرے؟ اگر قتل کرے تو آپ اسے قصاص میں قتل کروا دیں گے, پھر آخر کیا کرے؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں قرآن مجید میں لیان کا حکم نازل فرمایا. کون سے سورے میں ہے لیان کا حکم؟ سورہ نور میں. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا, تیرا اور تیری بیوی کا فیصلہ ہو گیا. چنانچہ دونوں نے لیان کیا. راوی کہتے ہیں میں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. تب سے سنت جاری ہوئی کہ لیان کرنے والے میاں بیوی میں جدائی کرا دی جائے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے پھر ہمیں کیا معلوم ہوا کہ لیان کے بعد ایک صحابی آئے, انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو آپ بدلے میں مجھے خود قتل کرا دیں گے, یعنی قصاص لے لیں گے. جی سوری, قتل کر دوں تو. اور آپ دیکھیں کہ ہماری ایسی ہوتا ہے, یعنی آپ اگر خصوصاً ہماری طرف کے معاشرے پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو غیرت کے نام پر یہ جو کاروباری جو ہوتا ہے تو کتنی بری, کتنی کبھی وہ رسم ہے کہ آپ لوگوں کو شاید معلوم ہو کہ بی بی سی پر ایک ڈاکیومنٹری بتائی گئی تھی پورے ایک ڈیڑھ گھنٹے کی, اور اس میں پورا بار بار اسلام کا نام لیا جا رہا تھا کہ یہ اسلام کا قانون بتانے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ اسلام کا قانون نہیں ہے. آپ اگر بیوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایسی حالت میں, حالانکہ اس وقت واقعی میں غیرت آنا ایک نارمل فطری چیز ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اسلام اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر آپ بیوی کو بھی دیکھ لیں غیر مرد کے ساتھ تب بھی آپ اس پر خود حملہ نہیں کر سکتے, بلکہ آپ قاضی کے سامنے لائیں گے, قاضی لیان کرے گا, اور پھر اس صورت میں دونوں میں جدائی ہو جائے گی, پھر دونوں کبھی مل نہیں سکتے, اور وہی دراصل طلاق کے ہی قائم مقام ہوگا, بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا. تو یہ اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود سے نہیں بتایا تھا بلکہ آیتیں اتری تب اللہ کے رسول نے بتایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک باغ میں تھا. آپ کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ یہودی گزرے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرو. ان میں سے ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں کس چیز نے شک میں ڈال دیا ہے کہ وہ پیغمبر ہی نہ ہو؟ کچھ یہودیوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو تمہیں ناگوار گزرے. پھر انہوں نے فیصلہ کر کے کہا اچھا چلو سوال کرو. چنانچہ یہودیوں نے آپ سے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, انہیں کوئی جواب نہ دیا. میں سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے, چنانچہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا. جب وحی نازل ہو چکی تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے اور تم کو اس بارے میں کم ہی علم دیا گیا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. اس سے بھی پھر کیا معلوم ہے کہ اگر کوئی جیسے صحابہ اکرام بھی اکثر سوال کرتے تھے یسالونک عن المحیض, یا چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں, انفاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں, ان سے کہہ دو, تو یہ سب سوالات ہوتے رہتے تھے اور اللہ کے رسول پر ڈائریکٹ وحی نازل ہوتی چلی جاتی تھی. یہ تو ظاہری وحی تھی, یعنی وحی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ وحی جو جس کی تلاوت ہم قرآن میں کرتے ہیں وحی مطلوع جس کو ہم کہتے ہیں. بعض جو حدیث قدسی آتی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ حدیث قدسی کی تعداد تقریباً 200 تک پہنچتی ہے, تو حدیث قدسی جو ہوتی تھی وہ وحی خفی کہلاتی ہے, جو خفیہ وحی آپ کے اوپر اترتی تھی جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن اس کا حکم موجود ہے, عمل کرنا اس پر موجود ہے. قرآن مجید کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے احکامات سکھلاتے تھے، جن پر ایمان لانا اور عمل کرنا اسی طرح واجب ہے جس طرح قرآن مجید کے احکامات پر ایمان لانا اور عمل کرنا واجب ہے. جیسے اس میں جو روایت کرنے والا ہوگا تو جو راوی ہوں گے وہ اللہ کے رسول ہوں گے، اور روایت جس کی طرف کی جا رہی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ سے خود کون روایت کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حدیث میں کیا ہوتا ہے، ایک صحابی، جیسے ہم نے گولڈن چین پڑھا تھا سلسلۃ الذہب ہے نا منور، اس میں کیا پڑھا تھا ہم نے سلسلۃ الذہب میں،
جو عبداللہ بن عمر نے
جی امام مالک نے اس چین کو گولڈن چین کہتے ہیں حدیث کی لینگویج میں. تو یہ سلسلہ تو ذہب کہلاتی ہے، تو یہ سب سے مشہور چین کہلاتی ہے اور سب سے زیادہ 100% اوتھینٹک مانی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر نے سنی، عبداللہ بن عمر سے نافع نے سنی، نافع سے امام مالک نے سنی. تو اس میں کہیں سلسلہ منقطع نہیں ہوا، ڈائریکٹ اللہ کے رسول تک جا رہا ہے. تو یہ روایت ایک کے بعد سے ایک اللہ کے رسول تک پہنچ رہی ہے. اسی طرح سے یہ والی روایت میں جو حدیث قدسی کہلاتی ہے، اس میں روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کرنے والے، راوی اللہ کے رسول ہے، اور جس کی طرف روایت کی جا رہی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو یہاں پر حدیث قدسی میں ہم اسی طرح سے پڑھیں گے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نصف نماز کی رخصت اور روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، جبکہ حامل اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں صرف مسافر اور بیمار کا ذکر ہے نا. ہم قرآن میں کیا پڑھتے ہیں کہ جو کوئی مسافر ہو یا بیمار ہو تو وہ بعد میں گنتی پوری کر لے، بعد میں ان دنوں کی تعداد پوری کر لے. لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے اور اس میں ایکسٹرا چیز بڑھائی ہے، وہ کیا ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی رخصت دی گئی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث بھی کیا ہے، تو شریعت کا درجہ رکھتی ہے، قانون بناتی ہے. تو عورت اگر ایسی عورت ہے جو پریگنینٹ ہو یا پھر دودھ پلاتی ہے تو وہ اپنے روزے چھوڑ کر بعد کے دنوں میں اس کو پورا کر سکتی ہے. پھر آگے کی حدیث میں آتے ہیں، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری تعلیمات احادیث مردوں نے لے لی ہیں، ہفتے میں ایک دن ہماری تعلیم کے لیے بھی مقرر فرما دیجئے جس میں ہمیں وہ باتیں سکھلائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہوا کرو. چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھلائی تھی وہ ان کو سکھلائیں. پھر فرمایا، تم میں سے جو عورت اپنے تین بچے آگے بھیج چکی ہے، یعنی وہ فوت ہو چکے ہیں، تو قیامت کے روز وہ بچے صبر کرنے پر اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بنیں گے. ایک عورت نے سوال کیا، اگر دو بچے فوت ہوئے ہوں؟ عورت نے دو کا لفظ دو دفعہ دہرایا. آپ نے جواب دیا، ہاں دو بھی، دو بھی. اسے یہ روایت کو بخاری نے روایت کیا ہے اپنی اس میں کتاب میں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے پہلے کہا تین بچوں کا، لیکن جب عورت نے دو کا کہا تو آپ نے اسی وقت پھر کیا جواب دیا، ہاں دو بھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول جو کہتے تھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا ہو کہ ہاں دو کے لیے بھی وہی حکم ہے. دوسری بات ایک اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ عورتیں، حالانکہ دیکھا جائے تو کوئی بھی اللہ کے رسول کا جو خطبہ تھا ایسا نہیں تھا کہ صرف مرد سنتے تھے، کیونکہ مسجد نبوی میں دونوں کا انتظام تھا. عید کے وقت بھی ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ دونوں ہوتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی. لیکن یہاں پر وہ خاتون آ کر کیا کہنے لگی کہ الگ سے صرف اسپیشل عورتوں کے لیے دن مقرر کریے. تو آپ اس سے پھر کیا بات معلوم ہوتی ہے، جی اور یہ تو عورتوں کے لیے علم سیکھنے کی اہمیت ہے، لیکن وہ عورت کا کیا جذبہ یہاں پر کار فرما نظر آتا ہے؟ جی ہاں، شوق عورتوں کے لیے. تو اس سے معلوم ہے کہ عورتوں کے لیے الگ سے دن بھی مخصوص ہونے چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مرد حضرات زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں تو پھر موقع نہیں ملتا عورتوں کو. تو اللہ کے رسول نے اسپیشل اس عورت کے کہنے پر ایک دن مقرر کیا، حالانکہ ویسے ہر اس میں عورتیں شریک ہوتی تھیں، لیکن اس عورت، پہلی بات تو اس عورت کی بات کا اتنا احترام کیا، حالانکہ آپ اتنے بزی تھے، اس کے باوجود بھی ایک الگ سے مخصوص دن فکس کیا. اور پھر وہاں عورتوں نے اپنے خود سے ریلیٹڈ جو سوالات تھے، یعنی جو ان کی خود کی باتیں تھیں، اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا اور اللہ کے رسول نے ان کی باتوں کا پھر جواب بھی دیا. ہاں ہی جواب دیتے تھے. اصل میں مین چیز ہے صبر، ہے نا. تو جس وقت اگر، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اولاد کہ اس کا غم انسان برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر اس کے اگر ایک بھی ہو، دو بھی ہو، تین بھی ہو، کیونکہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بچے استقبال کریں گے جنت کے دروازوں پر. تو اگر کسی کا بھی، یعنی کوئی ایک بچے پر بھی اگر عورت صبر کر لیتی ہے اور اللہ کی مرضی پر راضی رہتی ہے، تو انشاءاللہ اجر پھر وہی ملے گا. اسی طرح ہاں بالکل ان کی پرورش بہن کے بارے میں بھی اور بیٹی کے بارے میں بھی صحیح ہے. پھر آگے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر عمل کا بدلہ ہے اور روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. یہ پھر کون سی حدیث کہلائے گی؟ حدیث قدسی کہلائے گی کیونکہ اس میں روایت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں, جب بندہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں, جب بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. یہ بخاری کی روایت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حدیث کس کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ حدیث قدسی ہی ہوئی. یہاں پر ہم کو نیک عمل کرنے پر دیکھا جائے تو ابھارا جا رہا ہے کہ اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی طرف خود بڑھ کر آئیں گے. اس کا مطلب ہے پھر اس انسان سے کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کبریائی میری اوڑھنی ہے اور عظمت میری چادر ہے, جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. ویسے تو یہ حدیث سے بہت سارے مسئلے ہم لوگ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن ابھی فی الحال یہاں پر کیا کرنا ہے سمجھنا کہ یہ حدیث کس کی طرف سے روایت کی جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول روایت کر رہے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ انفق یا ابن آدم انفق علیک, متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر, تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کیونکہ متفق علیہ روایت کس کو کہتے ہیں؟ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہو. تو یہاں پر اس بات کی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اللہ کے رسول کو قرآن کے علاوہ بھی مخاطب کیا کرتے تھے, اور اللہ کے رسول کی جتنی بھی جو باتیں ہیں وہ سب کون سی تھی؟ پھر کس کی طرف سے بتائی گئی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہی بتائی گئی ہیں. تو جی ہاں, الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں, لیکن وہ روایت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. تو یہاں ان ساری احادیث سے پھر کیا اس کا لب لباب کیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ کوئی بتائے گا اس کو؟ ہاں, حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھتے. حدیث بھی دراصل قانون کا درجہ رکھتی ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھا جائے تو اگر قرآن اگر تھیوری ہے تو حدیث کیا ہے؟ اس کا پریکٹیکل ہے. اور جس طرح سے انسان کا جسم ہے کہ روح اور جسم دونوں مل کر ہی ایک انسان بنتا ہے نا, تو روح اور جسم الگ الگ ہو جائے تو پھر وہ بالکل بے جان چیز ہو جائے گی. تو اسی طرح قرآن اور حدیث کا تعلق ہے روح اور جسم کی طرح کا. ٹھیک, اور کوئی بات؟ ہاں, مطلب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا تھا. جیسے سورہ نجم میں آتا ہے کہ ما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کہتے ہیں بلکہ جب اللہ تعالیٰ جو وحی کرتا ہے اسی بات کو آپ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر جو کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ نہیں صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں, تو صحیح ہے پھر وہ نظریہ؟ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ رکھ لیتے ہیں. آپ تو حسن اخلاق نکالیے. جی 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 ہاں, آپ حکمت سے بتائیے ان کو, حکمت سے سمجھائیے آپ. جیسے مثال کے طور پہ جو بہت زیادہ جو آبجیکشن آتے ہیں نا وہاں آتا ہے.